अभी आप रिकॉर्डिंग अभी शुरू ना करें, 2-3 मिनट लगे। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورۃ الطلاق کی تفسیر ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر لی تھی. یہ پہلی آیت جو تلاوت کی گئی اسی کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا اور خلاصہ تفسیر سے بھی اس کو پڑھ لیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے طلاق کی کچھ مسائل وغیرہ بیان کرنے شروع کیے تھے. تو پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے, اور دوسری طلاق بائن کہلاتی ہے, اور تیسری طلاق مغلظہ کہلاتی ہے. رجعی, بائن اور مغلظہ, ان تینوں کی ڈیفینیشنز آپ کو بتا دی تھی نا کہ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے, جیسے کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طلاق کہلائے گی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ عدت جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے, مختلف قسم کی عورتوں کی مختلف عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک عام جو کیس ہوتا ہے اس کے اندر عدت جو ہے وہ 3 حیض کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تیسرا حیض اس کا مکمل ہوگا تو اس دن وہ عدت ختم ہوگی. تو اس سے پہلے پہلے شوہر کے پاس رجوع کر لینے کا اختیار ہوتا ہے. وہ اگر رجوع کر لے گا تو یہ دونوں پھر نارمل زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. اگرچہ کہ ایون اس نے ایک طلاق دے بھی دی ہے نا شوہر نے, تو پھر بھی یہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی ان میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہوا ہے, صحیح ہے, یعنی ان کا نکاح ٹوٹا نہیں ہے ابھی. طلاق رجعی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی اس نے نا شوہر نے, تو نکاح ٹوٹا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہی گھر کے اندر بغیر پردے کے رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کسی وقت بھی شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے, اور رجوع کرنے کے لیے وہ الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی ایکشن بھی استعمال کر سکتا ہے, حتیٰ کہ وہ کسی تھرڈ پرسن کو بھی بول سکتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے, بیوی سے ڈائریکٹلی نہ بھی بولے, کسی تھرڈ پرسن کو ہی بول دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے, تو یہ بھی اس کا رجوع کرنا ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال 3 میں سے 1 طلاق تو اس کی ختم ہو گئی, اب اس کے پاس 2 رہ گئی ہیں. خیر, یہ تفصیلات تو پچھلی کلاس میں بھی ہو چکی تھیں. طلاق بائن بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عدت پھر بھی کرنی ہوتی ہے, اور نکاح لیکن دوبارہ سے کرنا ہوگا. اور نکاح کے لیے کیا چیز سب سے اچھا, آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ والا سوال کہ نکاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہوتی ہے, نکاح کے لیے شرط کیا ہے, پہلی شرط. ٹھیک ہے, یعنی اگر نکاح ٹوٹ گیا, طلاق بائن ہو گئی, ٹھیک ہے, تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, صحیح ہے, تو اب اس میں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے, کیا چیز شرط ہے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے؟ شادی ہال کا ہونا شرط ہے, یا کیا چھواروں کا ہونا شرط ہے, یا کس چیز کا ہونا شرط ہے؟ گواہ کا ہونا شرط ہے؟ نہیں جی, گواہ کا ہونا کوئی, جی دونوں کا راضی ہونا شرط ہے, میاں بیوی راضی تب کہیں جا کے نکاح ہوگا. ٹھیک ہے,
तो ये जो तलाक़ बाइन होती है ना, तो इसके बाद ये इतना आसान नहीं है दोबारा निकाह कर लेना। हो सकता है वो बीवी कहे कि नहीं भी, मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ, मैं बस आई हैड इनफ, ठीक है, मैंने बहुत, तुमने तलाक दी कैसे मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की, ठीक है ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। तो अब ये शौहर साहब जो है ना, वो रुजू नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि रुजू का तो ऑप्शन है ही नहीं, अब तो निकाह करना पड़ेगा। तो अगर बीवी ही राजी नहीं है निकाह करने के लिए, तो फिर दोबारा निकाह तो नहीं हो सकता। वो राजी होगी तो उसके बाद गवाह तलाश करेंगे ना, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज जो है, जब बीवी राजी हो गई तो फिर दूसरी चीज क्या है, गवाह, ठीक है। अब दो मर्दों को या एक मर्द को कम से कम और दो औरतों को गवाही के लिए तैयार भी करना होगा, ठीक है, कि जी आप हमारे गवाह बन जाएं, सही है। तो उसके बाद फिर कहीं जा करके निकाह होगा, सही है। अच्छा, तो तलाक मुगल्लजा जो है वो तीनों तलाकें जब एक साथ दे देते हैं, या ये कि एक दी रुजू नहीं किया तो तलाक, खैर रुजू कर लिया, और फिर उसके बाद दूसरी दी, फिर रुजू कर लिया, लेकिन उसके बाद तीसरी भी दे दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर इद्दत तो बैठनी पड़ेगी, लेकिन निकाह जो है वो खत्म हो गया और तीसरी तलाक पड़ गई ना, तो अब जो है वो रुजू नहीं कर सकता और अब जो है वो निकाह भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब तो हलाला करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किस्म का काम होता है। तो ये चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम ना मारूफ व मसाइल में से पढ़ना शुरू करते हैं, पेज नंबर 476 जो ऊपर लिखा हुआ है उससे। तो फरमाते हैं हजरत के निकाह व तलाक की शरी हैसियत और उनका हकीमाना निज़ाम, यानी अल्लाह ताला की क्या हिकमत है इस निज़ाम के अंदर जो अल्लाह ताला ने निकाह में और तलाक में रखा है। तो फरमाते हैं कि मारुफुल कुरान जिल्द अव्वल सफा 500, ठीक है, ये सफा 500 जो है ना, ये जिस प्रिंटिंग को हम यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे पास जो प्रिंटिंग है जिसकी के काली जिल्द होती है बाहर से, ठीक है, तो उसके अंदर ये सफा 500 नहीं बनता जिल्द नंबर अव्वल का, बल्कि 5 ये 553 बनता है, ठीक है। मारुफुल कुरान जिल्द अव्वल पेज नंबर 553, एक्चुअली ये आयत नंबर 229 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 229, ठीक है, जिसका के यहाँ पर जिक्र फरमा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस जगह पर मैं सूरह बकरा की तफसीर में किसी उनवान मजकूर के तहत मैं तहत में पूरी तफसील लिखी जा चुकी, उसको मुलाहिजा फरमा लें, ठीक है, यानी वहां पर बहुत तफसील के साथ उन्होंने इन मसाइल को डिस्कस कर दिया है। तो उसको अगर आपने तफसील पढ़नी है तो वहां जाके देख लें, लेकिन उसका खुलासा यहाँ पे लिखा है कि खुलासा ये है कि निकाह तलाक का मामला हर मजहब और मिल्लत में आम मामलाते बैअ व शरा और इजारे की तरह नहीं, यानी जब दो इंसानों के दरमियान खरीदो फरोख्त होती है, बैअ व शरा का मतलब खरीदो फरोख्त, बै का मतलब होता है बेचना और शरा का मतलब होता है खरीदना, और इजारा का मतलब होता है किराए पर देना, ठीक है, चीजों को आप रेंटल एग्रीमेंट के साथ किसी को दे दें। तो ये निकाह तलाक का मामला ना किसी भी मजहब में या किसी भी कौम के अंदर इस तरह से नहीं डील किया गया जैसे कि बै और शरा को डील किया गया है, कि तरफैन के रजामंदी से जिस तरह चाहे कर लें, ठीक है, बिकॉज जो खरीदो फरोख्त होती है वो तो यानी बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए तो वो हो जाती है। तो ऐसा किसी भी दीन में नहीं है, बल्कि हर मजहब और मिल्लत के लोग हमेशा से इस पर मुत्तफिक हैं कि इन मामलात को एक खास मजहबी तकद्दस हासिल है, उसी की हिदायत के तहत ये काम सर अंजाम पाने चाहिए। अहले किताब जो यहूद और नसारा हैं, तो बहरहाल एक आसमानी दीन और आसमानी किताब से नस्बत रखते हैं, उनमें सैकड़ों तहरीफात के बावजूद इतनी कदर मुश्तरक अभी भी बाकी है कि इन मामलात में कुछ मजहबी हदूद व क़यूद के पाबंद हैं, ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस में, कैथोलिक्स में तो बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं बल्कि निकाह के सिलसिले में, ठीक है, और इवन जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं या ऑर्थोडॉक्स होते हैं उनके यहाँ भी बाकायदा मजहबी रस्म होती है ना, चर्च में जा करके शादी होती है, ठीक है, اسی طرح جیوز کے اندر بھی یعنی پراپر ان کے ریلیجس سیریمنی ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ دو تو ہو گئے اہل کتاب, لیکن ایون ان کے علاوہ بھی کفار اور مشرکین جیسے ہندو ہیں وغیرہ, تو وہ بھی جو کسی آسمانی کتاب اور مذہب کو نہیں مانتے مگر کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے, خدا تعالیٰ کے قائل ہیں, جیسے ہندو, آریہ, سکھ, مجوس, یعنی آگ کی پرستش کرنے والے, مجوسی بھی آگ انہیں کو کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والوں کو, اور آتش پرست الگ سے لکھ دیا اس کو, نجوم پرست یعنی ستاروں کی پرستش کرنے والے, وہ لوگ بھی نکاح و طلاق کے معاملات کو عام معاملات بیع و شراء یا اجارے کی طرح سے نہیں سمجھتے. ان کے یہاں بھی کچھ مذہبی رسوم ہیں جن کی پابندی ان معاملات میں وہ لازم سمجھتے ہیں, اور انہیں اصول و رسوم پر انہی اصول و رسوم پر تمام مذاہب و فرق کے آئلی قوانین چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی شادی کرنا بھی جو ہے وہ قوانین کے تحت ہوتا ہے, اور پھر بعد میں جو شوہر بیوی کے درمیان معاملات چلتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں ان تمام ادیان کے اندر. ٹھیک ہے, صرف دہریہ اور لا مذہب منکر خدا لوگوں کا ایک فرقہ ہے جو خدا اور مذہب ہی سے بیزار ہے, وہ ان چیزوں کو بھی یعنی شادی بیاہ کو بھی اجارے کی طرح باہمی رضامندی سے طے ہو جانے والا ایک معاملہ قرار دے دیتے ہیں جس کا مقصد اپنے شہوانی جذبات کی تسکین سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی صرف جو ہے نا دہریہ کو انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. دہریہ اصل میں جو ہے نا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا انکار کرنے والوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو ایتھیسٹ ہے نا یہ شروع میں تو یعنی پہلے کہتے تھے کہ ہاں جی ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, لیکن جب سے سائنس آئی ہے نا, سائنس نے ترقی کری ہے, تو اتنا ان لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے کہ اب یہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اس پوری کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. رائٹ, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی کیونکہ سائنس نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو اب ان لوگوں نے نا اپنے اس عقیدے کو تھوڑا چینج کیا ہے کہ پہلے کہتے تھے کوئی بھی نہیں ہے بنانے والا, یہ خود بخود وجود میں آ گئی, وہ ڈارونز تھیوری جو جس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی لاز آف نیچرل سلیکشن وغیرہ نا, تو پہلے تو یہ وہ سب کیا کرتے تھے ڈارونز تھیوری والی بات, لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کوئی بنانے والا, لیکن بنانے سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر, اس نے کوئی دین نہیں دیا, کوئی اس نے نا لاز اور کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا انسانوں کو, بس اس نے انسانوں کو جو ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ اب جو چاہو کرو, جیسے تم سمجھتے ہو مناسب سمجھتے ہو کام کرنا ویسے تم کر لو. ٹھیک ہے نا, تو پھر اب یہ دہریہ یعنی ایتھیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ جو کسی آرگنائزڈ ریلیجن کو نہیں تسلیم کرتا, کسی آرگنائزڈ ریلیجن کا مطلب جیسے اسلام, یہودیت, عیسائیت, ہندو مت یا بدھ مت یا کوئی اور ریلیجن جس کو آرگنائز شکل میں انسانوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہ اس کے تحت جو ہے نا وہ اپنی زندگی اس کے قوانین کے تحت گزارتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کوئی آرگنائز ریلیجن نہیں ہے, ایوری پرسن ہیز ہز اون ریلیجن, ہر بندے کا اپنا دین ہے, وہ جو چاہے کرے وہی اس کا دین ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آج کل کے زمانے میں دہریت کا مطلب ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ان کے لیے لا مذہب کا لفظ بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے, اور منکر خدا کا جو مطلب ہے پھر وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں پھر وہ یعنی خدا کے انوالومنٹ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو منکر خالق نہیں ہے لیکن منکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ منکر قادر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قادر مطلق کے منکر ہیں اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا ان کے منکر ہیں, خالق کے اب یہ منکر نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ لوگ جو ہے نا پھر چونکہ یہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے, کسی جو ہے وہ اتھارٹی کو نہیں مانتے سوائے پولیٹیکل اتھارٹی کے, یہ پولیٹیکل اتھارٹی کو مانتے ہیں یعنی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا جو کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان حکومتوں کو یہ مانتے ہیں हाँ भाई वो हमें कोई लॉज देंगे तो उन लॉज को हमें मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी चीज को, किसी गायबाना हुकूमत को नहीं मानते, ठीक है। अच्छा, अफसोस है कि आजकल दुनिया में यही नजरिया आम होता जाता है, जिसने इंसानों को जंगल के जानवरों की सफ में खड़ा कर दिया है। इन्ना लिल्लाही व इलैहि मुश्तका, ठीक है। तो हमारे एक, जब मैं पहली दफा अमेरिका पहुंचा ना आज से 20 साल पहले, तो हमारे एक रिश्तेदार थे जो पहले से वहां रह रहे थे काफी अरसे से, तो उन्होंने एक, यानी ऐसी बातों बातों में कहने लगे कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये तो कुत्ते बिल्लियों की जैसी जिंदगी गुजारते हैं, कुत्ते बिल्लियों की जैसी जिंदगी, ठीक है। तो उस वक्त मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई इंसानों को कुत्ते बिल्लियों से क्यों तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बाद में इस बात समझ में आई ना, तो यही यही बात हकीकत है कि जिस तरह कुत्ते और बिल्लियां जो होते हैं ना, जो सड़क के ऊपर एक दूसरे के साथ अपनी शहवत पूरी करते हैं, और उसी तरीके से उनके यहाँ बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की भी वास्ट मेजोरिटी है, ठीक है, जो कि किसी दीन को अब नहीं मानते हैं, या कम से कम अगर मानते भी हैं तो भी उसकी नहीं मानते, बल्कि अपनी शहवत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो उनकी बस यही जिंदगी है, ठीक है ना। तो एक के साथ कुछ दिन गुजारे, फिर दूसरे के साथ गुजारे, फिर तीसरे के साथ, एक पहली जॉब के ऊपर ही जो हमारी थी वहां पर, तो एक अमेरिकन लड़की थी, तो उससे जो है वो काम काज के सिलसिले में बात होती थी, फिर वो लोग जो है वो आपस में बातें वगैरह करते थे तो सुनने को मिल जाता था। खैर उस वक्त तो हम भी कोई खास दीनदार वगैरह नहीं थे, मशाइख से कोई ताल्लुक ही नहीं बना था। तो वो लड़की बताती थी कि इस वक्त जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, बड़े बड़े जो है वो फख्र से बताती कि इस वक्त जो मेरा बॉयफ्रेंड ना, ये मेरा पांचवा बॉयफ्रेंड, पांचवा। और उस लड़की की उम्र जो है वो उस वक्त मेरे ख्याल में 20, 22, 23 होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 25 होगी ज्यादा से ज्यादा। तो इतनी उम्र के अंदर वो पांचवें लड़के के साथ जिंदगी गुजार रही थी, ठीक है। तो ये कुत्ते बिल्ली बिल्ली वाली जिंदगी नहीं है, तो और क्या जिंदगी है, ठीक है। तो यही हजरत ने यहाँ पे लिखा है कि जानवरों की सफ में ला करके इंसानों को खड़ा कर दिया। शरीयत इस्लाम एक मुकम्मल और पाकीजा निजाम हयात का नाम है। इसमें निकाह को सिर्फ एक मुआमला और मुआहिदा नहीं, बल्कि एक गुना इबादत की हैसियत बख्शी है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं कि ऐसे करो ऐसे ना करो, और अल्लाह ताला का हुक्म मानना यही तो इबादत होती है, ठीक है। सिर्फ मुसल्ला बिछा करके अगर अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो वो इबादत तो थोड़ी होती है, ठीक है, वो भी इबादत होती है, और मुसल्ले के बिछाए बगैर भी अल्लाह का हुक्म माने तो वो भी इबादत होती है। तो निकाह भी इबादत की ही हैसियत रखता है हमारे यहाँ, जिसमें खालिक कायनात की तरफ से इंसानी फितरत में रखे हुए शहवानी जज्बात की तस्कीन का बेहतरीन और पाकीज़ा सामान भी है, और मर्द और औरत के अज़दवाजी ताल्लुकात से जो इमरानी मसाइल बकाए नस्ल और तरबियत औलाद के मुताल्लिक हैं, ठीक है, यानी मुआशरती मसाइल जो होते हैं, जो कि नस्ल चलाना और तरबियत औलाद के मुताल्लिक हैं, उनका भी मुतदिलाना और हकीमाना बेहतरीन निज़ाम मौजूद हमारे दीन के अंदर, राइट। और चूंकि मुआमला अज़दवाज की दुरुस्ती पर, मुआमले अज़दवाज की दुरुस्ती पर आम नस्ल इंसानी की दुरुस्ती मौकूफ है, ठीक है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला ये है कि जो हम दुनिया की इस्लाह की बात करते हैं, और कि जी मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर जुल्म नहीं होना चाहिए, और दुनिया ठीक हो जानी चाहिए और लोग ठीक हो जाने चाहिए, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो ये सारी की सारी बातें जो है, सारी दुनिया की इस्लाह जो है वो डिपेंड किस चीज पर करती है, एक घर की इस्लाह के ऊपर, ठीक है। तो जो यूनिट है ना इंसानी मुआशरे का, वो यूनिट यानी जो सबसे छोटी इकाई है, इकाई कहते हैं ना यूनिट को उर्दू के अंदर, तो छोटी इकाई है वो घर होता है, ठीक है ना। और घर जो है वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बनता है, तो अगर इकाइयां खराब होंगी तो पूरा मुआशरा कैसे सुधर सकता है, हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। तो हम दूर बैठे हुए जो दूर के ढोल सुहाने, हमें अमेरिका का मुआशरा बड़ा अच्छा लगता है, यूरोप का मुआशरा बड़ा अच्छा लगता है, सिंगापुर और चाइना का मुआशरा बड़ा अच्छा लगता है, वो ऊपर का धोखा है खाली, वो सिर्फ धोखा है, ठीक है। کیونکہ ان کے جو گھر ہیں نا, ان کے گھروں کے اندر معاملات بالکل خراب ہو چکے ہیں. تو جو یونٹس خراب ہو چکے ہیں تو پھر اوپر کے چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے دین نے جو اصلاح کا طریقہ رکھا ہے وہ یونٹس کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھر کی اصلاح سے, کیونکہ پورے معاشرے کی اصلاح اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, موقوف ہے اس کے اوپر. اس لیے قرآن کریم میں ان آئلی مسائل کو تمام دوسرے معاملات سے زیادہ اہمیت ہے. آئلی کا مطلب ہوتا ہے خاندانی, ٹھیک ہے, یعنی فیملی. تو فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں تو چاہے وہ ایون میراث کی تقسیم, ٹھیک ہے, یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی اس کے فیملی کے اندر, ٹھیک ہے. کتنی تفصیل آئی ہے سورہ نساء کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کیس کو پکڑ پکڑ کر کے بتایا کہ اگر شوہر مر جائے گا تو کس طریقے سے اس کی میراث تقسیم ہوگی, بیوی مرے گی تو کیسے تقسیم ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا, کس کو کتنا نہیں ملے گا, رائٹ. سورہ نساء میں کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, تو وہ بھی تو آئلی مسائل ہی ہے نا. پھر تو اس وجہ سے قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا کے عام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت, شرکت, اجارہ وغیرہ ہیں. یعنی دنیا دار لوگوں کے نزدیک جو اہم باتیں ہوتی ہیں نا وہ تجارت وغیرہ ہوتی ہیں. قرآن کریم نے ان کے تو صرف اصول بتلانے پر اکتفا کیا ہے, ٹھیک ہے, اصول یعنی بیسس جو ان کی بنیادیں ہوتی ہیں بیع و شراء وغیرہ کی, تو قرآن نے صرف وہ بتائی ہیں. ان کے فروعی مسائل قرآن میں شاذ و نادر ہیں, بہت کم فروعی مسائل ملتے ہیں. جیسے گواہ کر لو, اگر تم اس قسم کا کوئی معاملہ کر دو تو گواہ کر لو, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بہت ہی کم چیزیں ملتی ہیں. باقی تفسیرات کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے ملتی ہیں یا فقہا نے پھر اپنے اجتہاد کے ذریعے سے پھر باقی ڈیٹیلز ڈٹرمن کری ہیں, بخلاف نکاح و طلاق کے کہ ان میں صرف اصول بتلانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان کے بیشتر فروع اور جزیات کو بھی براہ راست حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا, ٹھیک ہے. تو جب کوئی بڑا ہوتا ہے نا کہ بڑا جب چھوٹوں کو کوئی کام لگاتا ہے یا ان کو کوئی بات بتاتا ہے تو جس چیز کو اہم سمجھتا ہے تو اس کو اچھے سے سمجھاتا ہے, تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اچھے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ معاملات بتائے ہیں. یہ مسائل قرآن کی اکثر صورتوں میں متفرق اور سورہ نساء میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں. یہ سورت جو سورہ طلاق کے نام سے موسوم ہے اس میں خصوصیت سے طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے, اسی لیے بعض روایات حدیث میں اس کو سورہ نساء صغرا بھی کہا گیا ہے, یعنی چھوٹی سورہ نساء, ٹھیک ہے. تو ہماری ایک کلاس ہے الحمدللہ, اس کے اندر سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے اور وہ مردوں میں, ٹھیک ہے. تو حالانکہ نساء کی تفسیر جو ہے وہ عورتوں میں پڑھانی چاہیے تھی, لیکن وہاں پہ تو ایسے معاملات ہیں کہ جن کی ذمہ داری مردوں کے اوپر آتی ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ عورتوں سے متعلق ہیں, گھروں سے متعلق ہیں. تو اسی وجہ سے جب ہم سوچ رہے تھے کہ کون سی والی سورت پڑھانا شروع کریں ان کو, تو سورہ نساء ہی دل میں آئی. اس میں بھی وہی تقویٰ کا بہت زیادہ اہتمام ہے سورہ نساء کے اندر, اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے سورہ طلاق کے اندر بھی. اچھا, آگے فرماتا ہے کہ اسلامی اصول کا رخ یہ ہے کہ جن مرد و عورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو وہ پائیدار اور عمر بھر کا رشتہ ہو, جس سے ان دونوں کا دنیا اور دین, یعنی ان دونوں کی دنیا اور دین بھی درست ہو اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے اعمال و اخلاق بھی درست ہو, ٹھیک ہے. تو نکاح جو ہے نا یہ کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی, وہ نکاح کہلائے گی نہیں اگر کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ ہوگی. تو نکاح کے اندر تو جو اصل ہے نکاح کی شکل وہ تو پائیداری والی شکل ہے, اور اس کو پائیدار بنانے کے لیے ہر چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیز جو ہے نا وہ نکاح کی پائیداری کے اندر کسی بھی شکل میں رکاوٹ بنتی ہوں ان کو شریعت جو ہے وہ ہٹاتی ہے, ختم کرتی ہے, حرام قرار دیتی ہے, مکروہ قرار دیتی ہے, یا اس کو ہائیلی ڈسکریج کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے بے پردگی, ایک بہت بڑی وجہ ہے نکاحوں کے خراب ہونے کی. تو شریعت نے پردے کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ احکامات دیے ہیں. تو اس سے جو طرفین ہوتے ہیں یعنی میاں اور بیوی, تو ان کی دنیا بھی جو ہے وہ سکون یافتہ ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی پھر اچھا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر آنے والی نسلوں کی بھی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے نکاح کے معاملے میں شروع سے آخر تک ہر قدم پر اسلام کی ہدایات یہ ہیں کہ اس تعلق کو تلخیوں اور رنجشوں سے پاک صاف رکھنے کی, اور اگر کبھی پیدا ہو جائے تو ان کے ازالے کی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, پہلے تو پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی رنجشیں اور تلخیاں, لیکن اگر ہو بھی جائیں نا تو پھر ان کو ریموو کرنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بعض اوقات طرفین کی زندگی کی فلاح اسی میں منحصر ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تیسرا اور آخری سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ کوئی رنجش پیدا ہی نہ ہونے پائے, سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جائے, بھرپور کوشش کری جائے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن جب پہلے اور دوسرے سٹیپس فیل ہو جائیں, کمپلیٹلی ساری اٹیمپٹس جو ہیں وہ فیل ہو جائیں, اس کے بعد پھر آخری سٹیپ رکھا ہے کہ تعلق کو ختم کرنے کا آپشن پھر برقرار رکھا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں ہے ان میں ایسے اوقات میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات انتہائی برے نتائج سامنے آتے ہیں. اس لیے اسلام نے قوانین نکاح کی طرح طلاق کے بھی اصول و قواعد مقرر فرمائے, مگر ساتھ ہی یہ ہدایات بھی دے دی کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض اور مکروہ کام ہے, جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابغض المباحات. ابغض کا مطلب سب سے زیادہ مبغوض. ٹھیک ہے, مبغوض, سوری, مبغوض یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بغض. مباح کاموں میں سے جن کو اللہ نے مباح کیا ہے, مباح کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن دی ہے جن کاموں کی نا, ان پرمیشن والے کاموں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے, ٹھیک ہے, تو وہ طلاق ہے. بغض اللہ تعالیٰ کو اس طلاق والے کام سے, اگرچہ کیس کی جاتے. تو اس وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ کے یعنی بغض سے بچنا ہو, جس کی پرائیورٹیز میں شامل ہو کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے, مجھے اللہ کا بغض تو نہیں حاصل کرنا ہے نا, تو پھر وہ تو طلاق سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. مرد کیسے بچے گا؟ تحمل پیدا کر کے اپنے اندر, رائٹ, اور یعنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے, طلاق دینا نہ پڑے. اور عورت کیسے بچے گی؟ ان غلطیوں سے بچ کر کے کہ جن غلطیوں کی وجہ سے کوئی طلاق دینے پر آمادہ ہو سکتا ہے, تو وہ ان غلطیوں سے بچنے کی حت الامکان کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, یہی دو طریقے ہیں جن سے کہ اس چیز سے پرہیز کیا جا سکتا ہے. حدیث میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجو, کہ شادی کرو یعنی زوج بناؤ شادی کر کے, ولا تطلقو, اور طلاق مت دو, فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن, کہ بے شک طلاق جو ہے نا اس سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے, رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بندہ زمین پہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتا ہے. کیا مطلب کہ وہ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا جو ہے وہ فلیکزیبل نہیں ہے, اتنا جو ہے وہ سینسیٹیو نہیں ہے کہ فزیکلی جو ہے وہ ہر وقت ہلتا رہتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ طلاق دیتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا عرش ہر وقت ہی ہلتا رہتا ہوگا. پر ٹھیک ہے, نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کرتے ہیں نا تو اس کا اثر جو ہے نا وہ فرشتوں کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا اگر غصہ نہ بھی کر رہے ہو نا تو پھر بھی ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. جو آپ میں سے تفسیر کی کلاس پڑھ چکے ہیں, پتہ نہیں کون سی وہ صورت تھی کہ جس میں یہ ذکر تھا, صورت صافات یا کون سی, کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, کوئی بھی حکم دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب فرشتوں تک پہنچتا ہے نا تو وہ مدہوش ہو جاتے ہیں, وہ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جھومتے جھومتے بالآخر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے ہیں, پھر آپس میں پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پروردگار نے کیا حکم دیا تھا, پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس حکم کو لے کر کے آگے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو نارمل حالات کا حکم ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائیں, ٹھیک ہے, غصے میں آ جائیں, تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا ان فرشتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اب غزل مباحات, تو جب طلاق پڑتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو خوشی تو نہیں ہوتی نا کہ ہاں میرے بندے نے کتنی اچھا کام کیا اپنی بیوی کو طلاق دے کے, تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر فرشتوں کے اوپر پڑتا ہوگا, اور پھر عرش رحمان کے اوپر بھی یہ پڑتا ہوگا. کیا یہ احکامات خلا پر بھی آتے ہیں؟ احکامات تو ابھی ہم پڑھ نہیں رہے ہیں, لیکن سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو جلال والا معاملہ ہے, یہ خلا پر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی ہاں, یہ خلا کے اوپر بھی آتا ہے. خلا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب طلاق پسند نہیں ہے, جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, تو خلا بھی پسند نہیں ہے, اس کے اندر بھی تو یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا, نکاح والا سلسلہ. اچھا, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی بدکاری کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں, اور ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں. یعنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بس اکٹھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد ختم معاملہ, پھر اب تم اپنی راستے پہ چلو, میں اپنے راستے پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو بدکاری والا سلسلہ جو ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے, اتنا برا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر طلاق کی اجازت ہو جاتی ہے, ادروائز نہیں ہوتی ہے. دارقطنی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب غلاموں کو آزاد کرنا ہے, اور جتنی چیزیں زمین پر پیدا کی ہیں ان سب میں مبغوض و مکروہ طلاق ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی قول ہے. اچھا, بہرحال اسلام نے اگرچہ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تا بمقدور اس سے روکا ہے, یعنی جتنا مقدور بھر ہو, جتنا ممکن ہو اس سے روکا ہے, لیکن بعض ضرورت کے مواقع میں اجازت دی, تو اس کے لیے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی, جن کا حاصل یہ ہے کہ اس رشتہ ازدواج کو ختم ہی کرنا اگر ضروری ہو جائے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ کے ساتھ انجام پائے. محض غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا کھیل بنانے کی صورت نہ بننے پائے. ٹھیک ہے, یعنی غصہ آیا اور کھڑے کھڑے, تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو کیا تین دیتے ہیں, بلکہ تین تو کیا سو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے بھی معاملات ہیں دنیا کے اندر کہ وہ مفتی صاحب کے پاس آئیں خاتون, اور آ کر کے وہ طلاق کے مسائل پوچھنے لگیں. پوچھا بھی کتنی دی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو مجھے سو دے چکا ہوگا اب تک, یعنی تین تک بھی نہیں رکتے, سو بھی دے جاتے ہیں نا. تو یہ غصہ نکالنا ہو گیا. اور انتقامی جذبات کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو عقل سمجھ آ رہی اکثر معاملات ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, تو وہ بلٹے کی شادیاں جو ہیں وہ بڑا فخر کے ساتھ کرتے ہیں, خاندان میں شادی کریں گے, خاندان میں شادی کریں گے, بلٹے کی کریں گے. ایک خاندان میں شادی کرنا بھی جائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا ہے، لیکن کچھ عقل سمجھ بھی استعمال کرنی چاہیے نا. تو اس طریقے سے پھر وہ الٹے کی شادیاں جو کیا کہتے ہیں ادلے بدلے کی، کہ بھائی اس کی بہن جو ہے وہ اس سے شادی کرے گی تو اس کی بہن جو ہے وہ اس کی یعنی اس لڑکی کے بھائی سے شادی کرے گی، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ شادی کے اندر تو پھر ہر جگہ ہی کٹ پٹ تو ہوتی ہے، وہ تو لازمن ہونی ہے، چاہے کتنے اچھے سے اچھا گھرانہ کیوں نہ ہو جائے دنیا کا، کتنے ہی نیک ہو جائیں، کتنے ہی دیندار ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک اصول ہے، اس اصول سے یعنی کوئی نہیں نکل سکتا. اور پھر ایکسیپشن تو خیر ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہی ایکسیپشن ہوتے ہیں. تو کوئی کہے کہ نہیں میرے گھر میں تو کبھی کچھ نہیں ہوا، تو بھائی چلیں آپ ایکسیپشن ہوں گی نا پھر، لیکن رول تو یہ نہیں ہے. تو رول تو یہ ہے کہ بھائی صحابہ کے گھر کے اندر جب ہوتی تھی، جب اللہ کے محبوب کے گھر کے اندر کٹ پٹ ہوئی تھی شوہر بیوی کے درمیان، تو آپ کس کھیت کی گارجن ہوں گے؟ آپ کیسے اپنے آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں نہیں ہوگی یا میرے بچوں کے گھر میں نہیں ہوگی؟ ہر جگہ ہوگی، لیکن پھر کیونکہ باقی انتظامات تو کوئی نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ادھر کچھ گڑبڑ ہوئی تو ادھر اس کا انتقام نکالا جا رہا ہے، ادھر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ادھر اس کا انتقام نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انتقامی جذبات کا کھیل بن جاتا ہے. پھر تو اس صورت میں احکام طلاق کو اس طرح شروع کیا گیا کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کے عنوان سے خطاب کیا گیا، جو امام قرطبی کے بیان کے مطابق ان مواقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں حکم تمام امت کے لیے عام. کیسی یعنی زبردست علمی بات فرمائی ہے کہ یا ایہا النبی جو ہے نا، یہ یعنی عمومی حکم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس جگہ کوئی حکم رسول کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں پر یا ایہا الرسول سے خطاب کیا جاتا ہے. تو ان کی گہرائی رکھنے والا شخص یہ بات بتا سکتا ہے، ورنہ ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ہمیں کیا بتا. بہرحال اس جملہ یا ایہا النبی کا تقاضا یہ تھا کہ آگے بھی بصیغہ مفرد احکام کا بیان ہوتا. کیا مطلب کہ یا ایہا النبی، تو نبی تو ایک ہی ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے نبی، تو آگے جو حکم دے رہے ہیں تو ایسے ہونا چاہیے نا کہ تم یہ کرو یا آپ یہ کریں، یعنی ایز اے سنگل پرسن اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا چاہیے نا نبی کو، ٹھیک ہے. مگر یہاں اس کے خلاف بصیغہ جمع خطاب فرمایا، اذا طلقتم النساء، کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. تو بھائی جب ایک نبی سے بات ہو رہی ہے تو تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ پلورل ٹینس میں استعمال کیا جا رہا ہے، اگرچہ بلا واسطہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ٹھیک ہے، بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو خطاب فرما رہے ہیں نا. تو بصیغہ جمع خطاب کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی ہے، ساتھ ہی اس طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ حکم آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت اس میں شریک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے دو باتیں پتہ لگی نا، ایک تو یہ کہ جب کسی اہم شخصیت کو، کسی بڑے کو پکارا جائے نا، تو ہم جیسے الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی تو اور تم کا صیغہ استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ جو ہے نا، یہ ایکچولی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ آپ، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ کسی ایک بندے کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تمیز زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، ٹھیک ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو کا جو لفظ ہے یہ ہے سنگل کے لیے، اور تم کا جو لفظ ہے نا یہ بھی پلورل کے لیے ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایون عربی، یہ تم کا جو لفظ اردو میں ہے نا، یہ عربی کے ہی تم سے آئے، تلق تم، ٹھیک ہے نا، جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایون تم جو ہے یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کے مقابلے میں تم میں زیادہ ادب ہے، اور تم کے مقابلے میں آپ میں، تم کے مقابلے میں آپ میں زیادہ ادب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر جمع کے صیغے سے پکارتے تھے، اور دوسرا ریزن یہ ہوئی کہ امت اس میں شریک ہے. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف اور پڑھ کے پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں، پھر وہ حکم شروع ہو جائیں گے تو وہ اگلی کلاس ان شاء اللہ پڑھتے ہیں. تو آگے لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس جگہ جملہ محذوف قرار دے کر، یعنی ایک چھپا ہوا، محذوف کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو، حذف ہوا ہوا ہو، ٹھیک ہے, تو ایک چھپا ہوا جملہ قرار دے کر آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یا ایوہ النبیو قل للمؤمنین, آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے, اذا طلقتم النساء, کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو, ٹھیک ہے, تو آگے بیان کیے ہوئے قانون کی وہ پابندی کریں. اوپر خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا, یعنی یہ اسی ایکسپلینیشن کو اختیار کیا گیا کہ اصل میں یہاں پر ایک چھپا ہوا جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو تفسیر کے اندر نا پھر یہ بہت سارے مقامات پہ ایسی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو قرآن کا جملہ ہے یہ اگر عربی قواعد کے اوپر پرکھا جائے نا تو یہ تو ایک انکمپلیٹ جملہ نظر آتا ہے, تو اس سے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ تو پھر اس کا جواب یہ علماء تفسیر نے دیا کہ اصل میں یہاں پر یہ چھپا ہوا جملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان نہیں کیا, لیکن اس کا علم جو ہے وہ اپنے نبی کو دے دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علم جو ہے پھر اپنے صحابہ کو سکھا دیا, اور ان صحابہ نے پھر آگے امت کو بتایا کہ اس جملے کی ایسے تفسیر کی جائے گی. تو یہ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کے اندر کہ ایک چھپا ہوا جملہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لیجیے, ورنہ پھر یہاں سے احکامات شروع ہوتے ہیں, پہلا دوسرا میں 8 احکامات تک جاتے ہیں, یہ پھر اس کے بعد آگے کی آیات کی تفسیر شروع ہوگی. ہے کوئی سوال کسی کو؟ عمرانی مسائل کی ایکچولی لغت میں تو میں تشریح نہیں دیکھ سکتا ہوں کوئی, لیکن سوشل جو یعنی عمرانی قوانین, عمرانی مسائل اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے آپس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہے, یعنی ایون ہمارے یہاں جو ہے وہ اخباری لینگویج کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, عمرانی قوانین. طلاق لعان کیا ہوتا ہے؟ طلاق لعان جو لعان کی وجہ سے طلاق پڑتی ہے, لعان جو ہے وہ جو اپنے زوج کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ جی اس نے ایسا کام کیا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا, لیکن گواہ نہیں ہوتے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر لعان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اتنی مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ دیں اور پھر جو ہے وہ آپ کی بات کو ہم مان لیں گے اور پھر آپ کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دیں گے. تو وہ لعان کے پورے تفصیلی مسائل ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے پھر کیونکہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ہاں تہمت تو ایکچولی اس وقت ہوگی نا کہ جب کہ جھوٹا الزام لگایا, لیکن اس سچویشن کے اندر پتا تو نہیں ہے نا کہ الزام جھوٹا لگائے کہ سچا لگائے, تو اس طرح کی بات کرنے کو پھر لعان کہتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ باقاعدہ قرآن الگ سے لکھی ہوئی ہے, تو وہ کسی اور موقع پر لکھا کرتے ہیں. ڈیورس پیپرز کون سی قسم میں آتا ہے؟ ڈیورس پیپرز جو ہے وہ اس کی کوئی الگ قسم نہیں ہے, بلکہ اس پیپر کے اندر آپ یعنی جو طلاق دی جا رہی ہے نا وہ ایک دی جا رہی ہے, یعنی اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ہیو ڈیورسڈ ہر. ٹھیک ہے, یا وہ یعنی اس میں جو آپ نے لکھا ہے تو وہ لکھنے کا انداز کیا ہے اس سے ڈپینڈ کر, اس سے یعنی پڑے گا کہ وہ یعنی کہ طلاق رجی ہوگی کہ یوزلی جو ہے آف کورس یعنی ایک عام سمجھ کی بات ہے کہ لکھ کر کے جو طلاق دے گا نا وہ طلاق رجی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب ایک طلاق تو وہ نہیں دے رہا ہوگا نا, کیونکہ وہ تو پھر وہ رجوع کا تو پھر وہ رجوع کیسے کرے گا, وہ لکھ کر کے دے دیا, لکھ کر کے دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں اور ہیں میں کہیں اور ہوں, اٹھا کر کے جو بول دیا یعنی لکھ کر کے بھیج دیا کہ ہاں بھائی بس ختم ختم. تو ڈیورس میں مجھے ویسے اس کی بہت تفصیل نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ پیپرز میں کیا کیا الحمد للہ اللہ کا شکر ایسے کوئی واسطہ نہیں پڑا اس طرح کے معاملات سے, لیکن یعنی یا تو تین طلاق دے گا تو وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی, لکھ دے گا کہ آئی ہیو ڈیورسڈ ہر, ٹھیک ہے, یا ڈیورس, وہ تین ہو جائیں گی, یا یہ کہ اگر
دوسرے الفاظ میں کہے گا کنایہ والے الفاظ لکھے اس نے اور میننگ جو ہے وہ طلاقی کی لی ہے اور ڈیورس پیپرز بھی بھیج رہے ہیں نا, تو پھر وہ طلاق باہم ہو جائے. لیکن یہ لکھنے والا جو سسٹم ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی نئی قسم کی طلاق ہوتی ہے. اور کچھ